الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. معزز حاضرين والمحترم خواتين، مجھے آج اپنی گفتگو کے آغاز میں کچھ دقت کا احساس ہو رہا ہے اور اس کی مطابق وجوہ ہے. ایک وجہ تو وہ ہے کہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے سراج سید صاحب بیان کروا چکے ہیں، کچھ 6 مہینے سے زائد کے وقفے کے بعد یہ نشست منعقد ہو رہی ہے. یہ طویل زمانہ جو گزر گیا ہے، اس میں ایک تو جو انگریزی زبان کا بہت ہی مشہور محاورہ ہے، اس کے مطابق یوں کہا جا سکتا ہے کہ دریائے سندھ میں بہت سا پانی بہ گیا ہے، اور چونکہ کراچی ساحل سمندر پر ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بحر عرب میں بہت سے جوار اور بھاٹے آ چکے ہیں. خاص طور پر 2 مرتبہ جو قیامت صغرا کراچی پر واقع ہوئی ہے. اب اگر میں اس کا سرے سے کوئی ذکر نہ کروں تو بھی عجیب سا احساس آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا. گویا کہ ہم ماحول سے اور اپنے گرد و پیش سے بالکل لا تعلق ہو کر بات کر رہے ہیں، تو مجھے اس کے ذمن میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. دوسری طرف یہ کہ چونکہ ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے درس قرآن کے عنوان سے، اور اس میں آیات معین موجود ہوتی ہے سامنے. ہماری روایت آپ کو معلوم ہے کہ ہم سائیکل اسٹائل شکل میں، فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں یا پرنٹڈ فارم میں وہ آیات آپ کو فراہم کرتے ہیں، تاکہ اس ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر آپ سمجھیں. یعنی یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا ایک لفظ کے حوالے سے کوئی واضح کہہ دیا جائے یا کوئی سیاسی تقریر کر دی جائے، بلکہ امکانی حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ آبجیکٹولی اور معلومی طور پر جن آیات کا متن سامنے ہے اصل ان پر گفتگو ہو. البتہ یہ کہ ان کے ذمن میں جہاں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کا کیا مفہوم تھا جو صحابہ اکرام نے سمجھا، اولین مخاطب کون تھے اور کیا حالات تھے کہ جن میں وہ آیات نازل ہوئی، ان میں روئے سکن ہے تو کن کی جانب ہے، براہ راست خطاب ہے تو کن سے ہے. اس لیے کہ جب تک اس خاص کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان آیات پر غور نہ کیا جائے ان کے اصل اور حقیقی مفہوم پر رسائی نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید صرف اس دور کے لیے رہنمائی لے کر تو نہیں آیا تھا، یہ تو ابد الآباد تک کے لیے رہنمائی ہے، ہدن للناس ہے. لہذا اس کی جنرلائزیشن اور حالات حاضرہ پر انتباہ اور جو کچھ کے ان سے ہمیں روشنی اور ہدایت اپنے موجودہ حالات میں ملتی ہے اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. اب یہ دو مختلف تقاضے ہیں کہ جو میرے سامنے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کیا ہے کہ مفسرین نے اس کے لیے باضابطہ اصطلاحات وضع کی ہے، تعویل خاص یعنی آیات مبارکہ کو ان کے نزول کے ظرف، جو ظرف زمان اور ظرف مکان ہے، اس میں رکھ کر ظروف و احوال میں ان پر غور کیا جائے. یہ تعویل خاص ہے. تعویل عام ہے جس کے لیے کہ علماء کے ہاں ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہے، معروف ہے، کہ الاعتبار لعموم النفس لا لخصوص السبب، کہ اصل اعتبار جو ہے قرآن مجید کی تفسیر میں اور شرح میں وہ الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا، خصوصیت سبب کا نہیں کیا جائے گا کہ کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. اگرچہ میں ان دونوں کے درمیان یہ ربط قائم کرتا ہوں کہ اولا وہی سمجھنا چاہیے جن حالات میں یہ نازل ہوئی، پہلے توجہ اسی پر متفق کیجیے، اس کانٹیکسٹ میں سمجھیے کہ کیا مفہوم سمجھا صحابہ کرام نے، کون مخاطب اولین تھے، کن سے براہ راست خطاب تھا، کن سے روئے سخن تھے. لیکن پھر جنرلائز کیجیے، وہ تعلیم عام ہوگی. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا اور دونوں کا حق ادا کرنا میرے نزدیک ضروری ہے، ورنہ اس پس منظر سے کاٹ کر ہم قرآن مجید پر اپنے اپنی گھوڑے دوڑانے لگے تو وہ قرآن مجید پر بھی ظلم ہوگا اور قرآن پر تو کیا ظلم ہوگا، وہ ظلم ہم اپنی جانوں پر کریں گے. ولیکن قانو انفسہم یظلمون، کہ ہم قرآن مجید کی ہدایت سے محروم رہیں گے اور اسے اپنی خواہشات اور اپنی نظریات کے تابع کر لیں گے، جیسا کہ اس دور میں بہت سے لوگوں نے کیا بھی. تیسری دقت بھی میں عرض کر دوں کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے اور اس وجہ سے بھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں حق ادا نہ کر پاؤں. اصل میں اس دنوں سے بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارا ایک تربیتی پروگرام 8-10 دن کا چل رہا تھا لاہور میں، اس میں بھی بہت ہیوی کمٹمنٹ میری تھی. ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہماری مرکزی شورا تنظیم ہو گیا. جمعے کا پروگرام میرا ویسے ہیوی ہوتا ہے. ہفتے کو لاہور کے اسٹیٹ بینک میں ایک سیرت کی تقریب تھی، اس میں اور چونکہ جلسے کی شکل میں تھی تو اس میں ذرا کچھ انداز بھی ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اس کا بھی میری طبیعت پر اثر ہوا. پھر اتوار کو میں پشاور میں تھا، وہاں تقریر ہوئی. کل رات میں راولپنڈی اسلام آباد میں تھا، وہاں خطاب کیا ہے. آج میں دن میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو مسلسل سفر. اور میں نے آج غور کیا کہ خاص طور پر سفر سے بھی زیادہ آب و ہوا کا جو فرق ہے اتنا ایکسٹریم ڈفرنس ہے کہ کل راولپنڈی میں ہم نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھر سویٹر تھا، پھر یہ اچکن تھی، اس کے اوپر بھی ایک اوور کوٹ تھا. لیکن یہ کہ یہاں آنے لگا میں جب تو اوور کوٹ تو میں وہیں دے آیا، لیکن پھر ہوائی جہاز میں آ کے وہ سویٹر بھی اتارنا پڑا. جرابے دو تھیں، ان میں سے ایک اتاری، ایک تک قناعت کی، اس کے باوجود شدید گرمی کا احساس ہوا. تو یہ فرق جو ہے موسم کا اثر میں یہ فوری طور پر زیادہ جسم کو متاثر کرتا ہے. بہرحال میں اپنی سے کوشش کروں گا. اس تیسری بات کے ضمن میں خاص طور پر آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے، اس لیے کہ اس قسم کی مجالس میں بہت فیصلہ کن بات ہوتی ہے سامعین کا اپنا انداز، ان کی توجہ کا استقاض، ان کا ذوق و شوق. اور اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو یقیناً مجھے تقویت حاصل ہوگی اور ہم اس محفل کا حق انشاءاللہ ادا کر پائیں گے. یہ تنہید قدر طویل ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل وقفے کے بعد اتنی طویل تمہید کی غالباً ضرورت تھی، اور ابھی تو سید صاحب نے مجھے ایک طویل تمہید سے بچا لیا ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اس کی شرح جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر چکے ہیں، اس کی طرف مجھے اب کوئی اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ما شاء اللہ کانا و ما لم یشاء لم یکن، چاہے فیصلہ کسی کا ہو، اقدام کسی نے کیا ہو، لیکن اس کائنات میں ہوتا وہ ہے کہ جو اللہ کی منظوری جس کو حاصل ہو جاتی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، آئندہ بھی جو اللہ چاہے گا ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکے گا. لہذا ہمیں اس پر کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم اپنے اس کام کے لیے مستعد ہیں. لیکن اگر کوئی خارجی رکاوٹ آ جاتی ہے تو رکاوٹ ڈالنے والے اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے. ہمیں تو اپنی اس نیت کی بنیاد پر کہ ہم اس پروگرام کے اوپر کاربند تھے، اس کے لیے تیار تھے، انشاءاللہ اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ کے ہاں مل جائے گا. اب میں پہلے کچھ باتیں اس سے پہلے کہ آیات کا ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم شروع کریں، یہ جو حالات ہیں جن سے کراچی گزرا ہے خاص طور پر، اور جن سے صوبہ سندھ گزر رہا ہے، اور جن سے اس وقت پورا پاکستان گزر رہا ہے، میرے وہ مضامین جو ہیں جو میں نے پہلے استحکام پاکستان کے موضوع پر لکھے تھے، وہ بھی آپ میں سے بہت سے حضرات نے پڑھے ہوں گے، پھر وہ کتابی شکل میں بھی آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں گے. اب میں نے خاص طور پر سندھ کے موضوع پر جو مضامین لکھے ہیں وہ بھی بہت سے حضرات سے نئی توقع رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ انہوں نے پڑھے ہوں گے، اور وہ تازہ نصاب جو آیا ہے اس میں یکجا ہو کر بھی آ گئے ہیں، صرف آخری دو قسطیں رہ گئی ہیں، وہ آئندہ شماروں میں آ سکیں گے. ہم جلد از جلد اسے کتابی شکل میں بھی لے آئیں گے. میں جو بات اس وقت کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سلسلے وار ایک دو تین کر کے ذرا انگلیوں پر گن کر ذہن میں بٹھا لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو واقعات و حوادث رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں دو بالکل متضاد اور مختلف نقطہ نظر ہیں، آج بھی ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں. ایک مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہے جو صرف مادی اسباب اور وسائل کو دیکھتا ہے، مادی اسباب و علم کی چھانبین کرتا ہے، اس کے نزدیک جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوانین طبیعی یا فزیکل لاس کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ کہ عمرانی سطح پر سوشل لیول پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے سے سوشل لاس ہے جو گورن کر رہے ہیں. اس میں کسی ما فوق طبیعی یا ما فوق فطری ہستی کا کوئی دخل نہیں، یہ ہو رہا ہے. اس کو آپ الحاد کہیں، اسے مادہ پرستی کہیں، لیکن یہ نقطۂ نظر آج تو یونیورسل ہے، پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ نقطۂ نظر بالکل نہ رہا. قرآن مجید میں ذکر موجود ہے ان لوگوں کا دو مقامات پر کہ جن کا قول جو ہے ایسا جامع نقل ہوا ہے کہ جس میں مادیت کے فلسفے کی پوری تعبیر ایک جملے میں آ گئی. وما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر، نہیں ہے زندگی مگر بس یہی دنیا کی زندگی، اور کسی زندگی کو ہم نہیں مانتے. نمبر ایک، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، کوئی مارنے جلانے والا نہیں ہے. اور یہ جو موت اور ہلاکت آتی ہے، وما یهلکنا الا الدهر، سوائے گردش اخلاق کے کوئی اور سبب نہیں ہے. تو اس لفظ دہر کے حوالے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ دہریت جس شے کا نام ہے، یہ اس کا پورا فلسفہ ایک جملے میں موجود ہے. کسی ہستی کا کہ جس کی مرضی، جس کی منشا، جس کی مشیت، جس کا ارادہ، جس کی حکمت کار فرما ہو اس کائنات میں، اس کے وہ قائم. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نہ وہ آخرت کو مانیں گے نہ خدا کو مانیں گے، وہ تو صرف دنیا کے حالات پر ساری اپنی توجہ کو مستقل رکھیں گے. اور اس میں بھی سورہ یونس میں قرآن مجید میں بڑا لطیف ان کے اوپر طنز کہہ لیجئے، تعریف کہہ لیجئے، بہت لطیف انداز میں ہے. فرمایا یا نمونہ ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، یعنی یہ کہ آخرت کے تو منکر ہیں، اللہ کا تو انکار کر ہی رہے ہیں، ان کا ایمان جتنا کچھ ہے وہ اسی دنیا پر، اسی مادی عالم پر، اسی کے اسباب و علل پر، اسی کے نتائج و عواقب پر ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک سلسلہ ہے جس کو یہ مانتے ہیں، لیکن در حقیقت اس دنیا کی زندگی کی بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، جس کے لیے میں نے کبھی لفظ استعمال کیا تھا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے آج کل وڈ ورک جو ہے عام طور پر فرنیچر ہو یا دروازے وغیرہ ہو، تو اس میں صرف ایک ونیئر جو ہے ایک بڑی ہی پتلی سی کوئی عمدہ لکڑی کی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، باقی اندر جو ہے وہ کچھ چپ بورڈ ہے یا کوئی اور گھٹیا قسم کی لکڑی ہے، اس کا جال بنا ہوا ہے. تو وہ جو ونیئر ہے آؤٹر ونیئر، تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ حیات دنیاوی کے بھی اس ظاہری ایک حصے کے جاننے والے ہیں، خود اس حیات دنیاوی کا باطن بھی اس کے سامنے نہیں. دوسرا نقطۂ نظر کیا ہے، اس کو ہم ایمانی نقطۂ نظر کہیں گے. اس کا ابتدا، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، اور خالق ہی نہیں مدبر ہے. ثم استوى على العرش، وہ خلق کرنے کے بعد تخت حکومت پر متمکن ہوا. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر فرما رہا ہے امر کی، وہ معطل نہیں ہے. میں نے بعض اپنے دروس میں ایک مثال دی ہے سورہ تغابن کا، خاص طور پر دس کے ضمن میں، کہ ایک نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے سورہ حدیث کی ابتدائی آیات کے ضمن میں، کہ ایک مثال جیسے میں آپ کو دوں کہ آج کا جو عام آدمی ہے وہ اللہ کو مانتا ہے تو کس معنی میں مانتا ہے. اور ہم میں بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ تجزیہ کریں گے اپنی سوچ کا تو محسوس ہوگا کہ وہی ہمارے ذہن میں بھی غیر شعوری طور پر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے یا کسی پلیئر نے فٹ بال کو زوردار ایک ہٹ لگائی، اب اس ہٹ کی وجہ سے وہ بال جو ہے وہ دوڑتا چلا جا رہا ہے. اور جس نے فزکس کی اے بی سی پڑھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہوا کا دباؤ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اور زمین پر فرکشن نہ ہو، تو ابھی ہمیشہ کے لیے یہ بال حرکت میں رہے گی. ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن ان اے اسٹریٹ لائن انلیس ایکٹڈ اپون بائی ایکسٹرنل فورس. تو یہ ایک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ بال جا رہی ہے، انیشل جو اس کو مومنٹم دیا تھا وہ تو اس کک لگانے والے کی کک نے دیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی تعلق بال سے نہیں ہے، وہ بال انڈیپینڈنٹ ہی جا رہی ہے. تو اکثر و بیشتر ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اس کو ایک انیشل مومنٹم جو ہے وہ تو امپارٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد اب اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کائنات کے جو قوانین اس نے بنا دیے فزیکل لا، ان کے تحت خود بہت چل رہا. جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہر لحظہ ہر آن اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا اذن کار فرما ہے. جس کے لیے محاورت ہم یہ الفاظ کہا کرتے ہیں کہ ایک پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وہ ہستی علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، وہ حکیم خبیر ہستی، لطیف ہستی، مستولی ہستی، اللہ قادر علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فعال لما یرید، جو چاہے جو فیصلہ کر لے اس کو کر گزرنے والا. اس کائنات پر اس کی حکومت ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ از خود نہیں ہو رہا، یہ اس کی مشیت، اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ، اس کا تکوینی حکم ہے کہ جس کے تحت حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں. پہلا فرق تو یہی. اب جن حضرات کا پہلا نقطۂ نظر ہے ان سے میری اس وقت گفتگو نہیں ہے، میری گفتگو اب ان سے ہے کہ جو کسی نہ کسی درجے میں، یہ مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ گہرائی کے ساتھ یہ نقطۂ نظر ہمارے ذہنوں میں سب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسل جو ایک تسلط ہے ایک مادہ پرستانہ نقطۂ نظر کا، وہ ہمارے ذہنوں میں بھی کم و بیش شرائط کیے ہوئے. لیکن یہ کہ جو لوگ نظری طور پر بھی مانتے ہیں اللہ خالق مالک مدبر حاکم، اور اسی کی مشیت، اسی کا ارادہ، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تو یہ ہے، اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں انہوں نے اپنے آخری وقت میں جو نصیحتیں قلم بند کرائی تھی ان میں یہ الفاظ ہے کہ میرے بچے اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کائنات میں مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اب ان حضرات سے میں بات کروں گا کہ ابھی بھی بات سمجھیے کہ اس دنیا میں جو تکالیف آتی ہے، دوسری بات اس کو میں چاہا تھا کہ گن کر بات کریں. پہلی بات یہ کہ ایک نقطۂ نظر مادہ پرستانہ ہے، ایک ایمانی نقطۂ نظر ہے. دوسری بات یہ کہ اس ایمانی نقطۂ نظر سے اس دنیا میں جو مسائل آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک ہے انفرادی مشکلات، انفرادی مسائل، تیز بخار ہو گیا، کینسر ہو گیا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، یہ حوادث اور ایک ہے بڑے پیمانے پر قوموں پر آنے والے حوادث اور مصائب اور تکالیف. ان دونوں میں بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق کیا ہے کہ افراد پر آنے والے مصائب یا مشکلات یا تکالیف متعدد نوعیت کی ہیں. وہ آزمائش کے لیے بھی ہیں, اس لیے کہ یہ زندگی ہے آزمائش. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو در حقیقت اقبال کا وہ شعر بارہا میں نے آپ کو سنایا کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو تکلیف بھی آتی ہے امتحان کے لیے. وہ چھین کر بھی دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں میرا بندہ, اور کچھ دے کر بھی دیکھتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک تو یہ نوعیت ہے. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کی کسی خطا اور گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے اس دنیا میں کسی تکلیف کو. بندہ مومن کے بارے میں اس میں صریح احادیث موجود ہیں کہ بندہ مومن کو جو تکلیف آتی ہے, بخار آتا ہے, کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے, تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ اس لیے کہ در حقیقت اللہ نے اس کے لیے یہ بھلائی کی ہے کہ اس کے کسی گناہ کا, اس کی کسی خطا کا, اس کی کسی تقصیر کا در حقیقت کفارہ اسی دنیا میں دے کر اسے آخرت کی سزا سے بچا لیا. کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفرادی مصائب اور تکالیف و مشکلات کا اصل مقصد ہوتا ہے بندے کی ترقی درجات, کہ تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا بڑھانے کے لیے. یہ جو ابرار اور صالحین اولیاء اللہ, صدیقین, شہداء, انبیاء, رسل, انہیں جو تکالیف آتی ہیں وہ اس میں ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں ہے کہ ولل آخرت خیر لک من الاولی, ہر آنے والا دن اے نبی آپ کے لیے پہلے دن سے بہتر ہوگا, آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں. اس حیات دنیاوی میں بھی اور حیات اخروی میں بھی اس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. تو یہ تین نوعیت کی ہے جو بھی تکالیف یا مشکلات انفرادی سطح پر آتی ہیں. بنیادی طور پر افراد کے لیے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار الامتحان ہے. جزا یا سزا اصل آخرت میں ہوگی افراد کے لیے. اور یہ جان لیجئے کہ ایک ایکسیپشن میں نے عرض کر دی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خصوصی خیر فرمانا چاہتا ہے اس کی کسی گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے اس دنیا کی کسی تکلیف کو. تو یہ ایک ایکسیپشنل اللہ کی طرف سے احسان ہے. افراد کے لیے اصل معاملہ وہاں طے ہوگا. اس میں وہ آیت ذہن میں رکھیے جو سورہ مریم میں آئی ہے اس کے اختتام پر, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور ہر انسان اس دن ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا عدالت خدا مندی. البتہ جو مصائب عمومی سطح پر آتے ہیں, اجتماعی سطح پر آتے ہیں, قوموں کی سطح پر آتے ہیں, ان میں کوئی استثناء نہیں ہے. وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی سزا ہے جو اس دنیا میں ملتی. اس لیے کہ آخرت میں اجتماعی حساب کتاب نہیں ہونا. اچھی طرح سمجھیے اس بات کو. آخرت میں سارا معاملہ افراد کا ہونا ہے, اس کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے, اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. لیکن قوموں کے لیے عذاب جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے, ان کی غلطیوں کا, ان کے خطاؤں کا, ان کے گناہوں کا, ان کے ظلم کا پورا حساب اس دنیا میں چکا دیا جاتا ہے. اقبال نے اس حقیقت کو سمجھا ہے کچھ, اگرچہ ان کے اس شعر میں وہ تمام و کمال کے سامنے نہیں آتی, لیکن اشارہ موجود اس بات کی طرف کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. وہ ملت کے گناہوں کو اجتماعی سطح پر جو تقصیرات ہو, جو گناہ ہو, ان کا حساب یہاں ہو کر رہتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا, اور اس کو سورہ شورا کی عقائد کے حوالے سے جن حضرات کے لیے بھی ممکن ہو اسے ذہن میں رکھیں. سورہ شورا میں فرمایا وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تکلیف بھی تم پر آتی ہے, یہ اجتماعی سطح کی تکلیف ہے, تو وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ, تمہارے اپنے اعمال کی کمائی, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی جو تم آگے دیکھ چکے ہو. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے گناہوں سے درگزر فرماتا رہتا ہے. اگر پورا حساب فوراً کر لیا کرے اور ڈھیل نہ دیا کرے اور کچھ چیزیں معاف نہ کرتا رہے, تو ایک جگہ آیا ہے ماترا کال اللہ کے باپ با, تو ایک جاندار بھی زمین کے اوپر چلتا ہوا نہ رہ جائے. لیکن اللہ بہت سی چیزوں سے سر سے نظر فرماتا ہے, لیکن اجتماعی سطح پر بالآخر قوموں کا حساب چکا دیا. یہ ہے دوسرا نقطہ. یہ فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اہم نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ان کو ایک ایک کر کے ڈسکریٹلی ذہن نشین کیجئے اور محفوظ رکھیے. اب تیسری بات, قوموں پر جو عذاب آتا ہے اس کی اب قسمیں کیا ہیں؟ قوموں پر ایک عذاب وہ ہے جس کو کہا گیا ہے عذاب استیصال. اب ذرا سا فرق کیجئے گا, لفظ ثقیل ہے لیکن آپ کو ان الفاظ سے مانوس ہونا چاہیے. اب اصل کہتے ہیں جڑ کو, استیصال کہتے ہیں کسی کو جڑ سے اکھیڑ لینا. ایک تو یہ کسی درخت کو آپ نے تنے سے کاٹ دیا, وہ تنا دوبارہ پھر جڑ موجود ہے تو کوئی شاخ پھوٹ آئے گی, درخت پھر وجود میں آ جائے گا, جڑ ہی اکھاڑ لی تو ختم ہو. ایک ہے استحصال جو آج کل ہماری زبانوں پر بہت عام ہے, وہ حصول سے جبرن حصول کرنا, جبرن کسی سے منفعت حاصل کرنا, ایکسپلائٹیشن, جبری ایکسپلائٹیشن, وہ استحصال ہے, وہ بڑی ہا کے ساتھ ہے. اور یہ استیصال ہے, باقی حروف وہی ہے, ہا کی بجائے یہ ہے یا ہے. استیصال کے معنی جڑ سے اکھڑتے. تو ایک عذاب استیصال دنیا میں آتا رہا ہے, پوری پوری قوم تحت نحس نسیم منسیا, جس کے لیے قرآن مجید میں تین تعبیرات آئی ہیں بڑی پیاری. کہیں تو اسی جڑ کے لفظ کو لیا گیا, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَظْلَمُوا, جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے کفر کی یا شرک کی روش اختیار کی. کہیں فرمایا گیا کَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا, وہ ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں, جسے ہم کہتے ہیں نسیم منسیا. نسیم منسیا بھی قرآن کے الفاظ ہیں جو حضرت مریم نے کہے تھے جب حضرت مسیح کی ولادت کا وقت آیا ہے. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. تو ایسی بھولے بسرے کہ کبھی وہ قوم تھی ہی نہیں, کوئی وجود تھا ہی نہیں. اور تیسرا تعبیر کیا ہے انداز, لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں, شہر نظر آ رہے ہیں, ان کے بنائی ہوئی عمارتیں نظر آ رہے ہیں, ان کے ستون بنائے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کے محل ہیں, لیکن وہ مقیم نہیں رہے. تو تین انداز ہیں, یہ پہلے ذہن میں رکھیے, عذاب استیصال, تین تعبیرات, فقط و عذاب القوم الذین کفروا, یا لا یرا الا مساکنہم, یا کأن لم یغنوا فیہا, ایسے ہو گئے جیسے تھے. یہ عذاب جو ہے کسی قوم پر, اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے, صرف ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف رسول مبعوث کیے گئے. یہ بغیر رسول کی بعثت کے یہ عذاب نہیں آیا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ قانون بیان ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں اہل علم موجود ہے, وہ غور فرمائیں, میری خطا ہو تو اس پر مجھے متنبہ فرمائیں. یہ میرے غور کا فکر کا متعلقہ حاصل ہے جو پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں فرمایا, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم نہیں تھے عذاب بھیجنے والے جب تک کہ ہم مبعوث نہ کر دیں رسول کو. اب جب یہ آیت ہمارے دوورتے میں چھپی تو قادیانی کا مجھے فون آ گیا. انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ کہ یہ عذاب اگر آ رہا ہے تم کہہ رہے تو یقیناً کوئی رسول اس وقت آیا ہوگا, اس لیے کہ قرآن کا تو قانون یہ ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ آئے. اب حماقت کیا ہے؟ حماقت یہ کہ وہ ان دو عذابوں میں فرق نہیں کر رہا. عذاب استیصال, آخری ہلاکت والا عذاب, جڑ کاٹ دینے والا عذاب, قوم کو وجود, اس کے وجود کو ختم کر دینے والا عذاب, یہ کبھی نہیں آیا جب تک کہ اللہ نے رسولوں کو نہ دیا. حضرت نوح کی قوم پر آیا, حضرت ہود کی قوم پر آیا, حضرت صالح کی قوم پر آیا, حضرت شعیب کی قوم پر آیا, آل فرعون پر آیا, مختلف قوموں پر جن کی طرف اللہ نے متعین طور پر رسول بھیجے. قرآن مجید میں ان چھ اقوام کا ذکر ہے بار بار. البتہ اصولاً ہم جانتے ہیں کہ صرف یہی چھ اقوام نہیں ہیں, اور بھی بے شمار رسول ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجے جن کا کہ ریکارڈ قرآن میں نہیں. رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک, یہ اصول قرآن مجید میں موجود ہے. صرف ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جو جزیرہ نما عرب کے ارد گرد آباد رہی تھی, کوئی شمال میں جیسے قوم نوح, کوئی جنوب میں جیسے قوم ہود جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے, قوم عاد اس کا نام تھا, یا پھر شمال مغربی کونے میں قوم سمود تھی جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے. ذرا اور ہٹ جائیے مغرب کو, وہ مصر ہے جہاں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی. ذرا ادھر چلیے میڈیٹرینین کی طرف تو بحیرہ مردار کے ساحل پر وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے. یہ اقوام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے بار بار, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اور قوموں پر یہ عذاب نہیں آیا. آیا ہے, البتہ یہ کہ یہ عذاب جو ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب, یہ صرف ان قوموں کے لیے مخصوص ہے جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجا اور انہوں نے رسول کی دعوت کو رد کیا. اس کا سبب کیا ہے اس کو بھی جان لیجئے. رسول جب بھی آیا تھا آتا تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو اگرچہ گرامر کی روح سے میں ہے بھی کہہ سکتا ہوں ایک یونیورسل ٹروس کی حیثیت سے, لیکن اس میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے شاید ختم نبوت جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے. لہذا احتیاط یہ کہ رسول جب بھی آتے تھے ظاہر بات ہے کہ ایک تو ان کی دعوت مبرہن ہوتی تھی, روشن ہوتی تھی, دوسری طرف ان کی شخصیت ہر شک و شبے سے بالا تر, انسانیت کی معراج پر ان کے دامن پر کوئی دھبا نہیں, کوئی داغ نہیں. غیر رسول بڑے سے بڑا دائی ہو کہیں نہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے گی, کہیں نہ کہیں آپ اعتراف کر دیں گے. نبی ہی معصوم ہے نا, کوئی اور معصوم تو نہیں, لیکن نبی اور رسول معصوم, خطا کا صدور محال عقلی, ان کی سیرت بیدا, ان کا کردار اعلیٰ ترین. لہذا جب رسول آ جائے, بینہ آ جائے, اس بینہ کے آنے کے بعد بھی اور اللہ کی وحی کے ذریعے سے تذکیر کرے, نصیحت کرے, وہ اپنی بات نہیں کہتے, اللہ کا پیغام پہنچاتے, پھر بھی اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو گویا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ اس میں سرے سے خیر کا کوئی حصہ باقی رہا نہیں. اب وہ زمین کی پیٹھ کا بوجھ ہے جس سے اس زمین کو نجات دلا ہی دینی چاہیے, یا جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ گینگریس ہو جائے, گل پھڑ جائے اور خطرہ ہو کہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا, تو آپ کبھی بازو کاٹ دیتے ہیں, کبھی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, وہ کس لیے؟ کہ پورے جسم کو بچانا ہے. اگر کوئی قوم اس درجے فاسد ہو چکی, اس درجے گل سڑ چکی کہ اب خیر کا کوئی امکان نہیں, جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا, عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ, اب تو یہ لوگ ان کی نسل بگڑ چکی ہے, ان کی سرشت بگڑ چکی ہے, اب ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کوئی توقع نہیں ہے, کسی خیر کی امید نہیں ہے, لہذا اب اس زمین پر کسی کافر کے گھر کو بستہ نہ چھوڑ, کسی کافر گھر کو بستہ نہ چھوڑ. تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں کہ اب ان کے لیے کسی رعایت کا جو ہے حق نہیں, وہ حقدار نہیں ہے کسی رعایت. البتہ مسلمان قوموں پر, اب مسلمان قوم کون ہے جو نبیوں سے اپنا رشتہ جوڑتی ہو, چاہے اس میں اخلاقی طور پر زوال آ گیا ہے, اس میں بدعات بھی ہیں, اس میں مشرکانہ اوہام بھی ہیں, اس میں غیر اقوام سے لیے ہوئے بہت سی رسومات کا تمار بھی ہے, لیکن بہرحال نبی کے نام لیوا ہے, زبانی کلامی توحید کے مدعی ہیں, آخرت کے قائل ہیں, نبوت و رسالت کے ماننے والے ہیں, کسی نہ کسی کتاب کے ماننے والے ہیں, ان قوموں پر عذاب کی دو قسمیں دنیا میں آتی ہیں. ایک جزوی ہلاکت, کسی ایک علاقے ایک حصے کے لوگوں کو برباد کر دینا, ختم کر دینا, اور ایک جھجوڑنے کے لیے, ہوش میں لانے کے لیے, جگانے کے لیے, تنبیہ کے طور پر اللہ کی طرف سے کہا تھا. یہ وہ بات ہے کہ جو سورہ سجدہ میں فرمائی گئی, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم انہیں چکھائیں گے. بلکہ اس قسم کا جو عذاب ہے وہ ان قوموں پر بھی آتا رہا جن کی طرف رسول بھیجے گئے, آخری عذاب سے پہلے, آخری عذاب استیصال سے قبل, یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں, چھوٹے چھوٹے انہیں جھنجھوڑنے کے انداز میں بیدار کرنے کی کوشش, یا اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہے تو بروئے کار آ جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم انہیں لازمًا چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ اس بڑے عذاب سے پہلے, شاید کہ یہ لوٹ آئے. دوسرا یہ کہ کلی ہلاکت کا معاملہ بھی ہوتا رہا ہے لیکن جزوی طور پر, جس کی میں مثال دوں گا آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی, کہ کلی اور جزوی کو میں نے جمع کر دیا ہے. جیسے ہمارے یہاں سیٹلمنٹ میں ہوتا تھا عارضی مستقل سیٹلمنٹ, تو وہ بھی ایک دو متضاد چیزوں کا اجتماع تھا, میں یہاں پھر اسی طرح کی ایک ترکیب ادا کر رہا ہوں کہ کلی لیکن جزوی طور پر, یعنی بالکل صفائی بھی پھیر دی جائے لیکن پوری قوم کی نہیں کسی ایک علاقے. یہ وہ عذاب ہے جو امت مسلمہ پر آیا ہسپانیہ میں, 500 برس ہو گئے, 800 برس کی حکومت مسلمانوں نے کی. 93 ہجری سن 712 عیسوی میں جبل الطارق پر اتری ہے مسلمانوں کی فوجیں, طارق ابن زیاد کی سرکردگی. 1492 میں آخری شہر غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا, فال آف گرنادا. یہ ہوئے 780 برس, 780 برس کی حکومت. اب وہاں سے الحمرا کے کھنڈر دیکھیے, مسجد قرطبہ دیکھیے, مسلمانوں کی تہذیب کے آثار دیکھیے, ان کی شان و شوکت کے آثار دیکھیے, لیکن اب دیکھیے تو قرآن مجید کے وہ الفاظ بین ہی وہاں منطبق ہو رہے ہیں. لا یرا الا مساکنہم, اب وہ مسکن نظر آ رہے ہیں مکین نہیں. کلم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کہیں تھے ہی نہیں. اس کو ذہن میں رکھیے, یہ عذاب جو ہے اس سے پہلے آیا ہے, یہود پر بھی آیا ہے. یہود کے بارے میں میں کیونکہ بیان کر رہا ہوں تو یہ نقطہ بہت اہم ہے, اسے نوٹ کر لیجئے. اب استیصال والا عذاب صرف یہود پر آئے گا, ایک وقت آئے گا, لیکن وہ وقت کب آئے گا؟ جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا. وہ تھے ان کی طرف رسول, رسولا الی بنی اسرائیل حضرت مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, ان کے نزول کے وقت وہ استیصال والا عذاب یہود کا آئے گا. لیکن کسی نئی قوم کی طرف, کیونکہ اب کوئی نیا رسول آنے والا نہیں, تو وہ عذاب نہیں آئے گا. صرف یہود کے ساتھ یہ ہونا ہے, فائنل ایکسٹرمینیشن آف دی جیوز وہ ہو کر رہے گی. اور میں نے کئی مرتبہ کیا, اس کے لیے اسٹیج جو ہے سیٹ ہو رہا ہے, حالات تدریجاً ادھر جا رہے ہیں. اسرائیل کا وجود میں آنا اس کی تمہید ہے. پوری دنیا سے کونے کونے سے جھاڑو پھیر کر یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور اسے اس کا اجتماعی قبرستان بنانا, یہ اللہ کی حکمت میں طے شدہ ہے. لیکن کب ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم. اس سے پہلے ہماری پیٹھ پر ان کے ہاتھوں کتنے کوڑے پڑ جائیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہماری بدآمالیوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں استعمال کر دے, یہ ہم نہیں کہتے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہود کا وہ حشر ہو کر رہے گا. البتہ کسی اور قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا, امت مسلمہ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. امت مسلمہ کے ساتھ وہی دوسری بات ہوگی, یا تو کسی علاقے سے صفائی, یا کسی بڑے پیمانے پر مسیکر, جیسے یہود پر ہوا نبوکدنضر کے ہاتھوں, ہم پر ہوا ہلاکو کے ہاتھوں, یہود پر ہوا اسیریل کے ہاتھوں, ہم پر ہوا کروسیڈرز کے ہاتھوں. لاکھوں مسلمان بیت المقدس میں ایک دن میں قتل کیے گئے. اور جب کروسیڈرز داخل ہوئے ہیں صلیبی افواج بیت المقدس میں, تو یہ کہا گیا ہے تاریخ کے اندر ریکارڈ ہے, گبن نے اس کو لکھا ہے, اور اس نے بڑے شرم کے ساتھ اس کی جو ہے وہ قلم جیسے کہ جھکا جا رہا ہے شرم کے مارے, جو قتل اور بربریت اور وحشت وہاں اس وقت عیسائیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے مسلمانوں پر. کہ جب گھوڑے چل رہے تھے ان عیسائی فاتحین کے یروشلم کی گلیوں میں, تو ان کے گھٹنے تک خون کی ندیاں تھیں, ان گھٹنے تک گھوڑوں کے پاؤں جو ہے وہ خون کے ندی ہوئے. یہ ہوا ہے, یہ قتل عام ہوا, کن کا ہوا؟ کیا وہ محمد کے نام لیوا نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور آپ اندازہ کیجیے, یہ آج سے کم و بیش یوں سمجھئے کہ غالباً 1087 کا یہ واقعہ ہے, تو 1087 اور یہ 1987 اب آ گیا ہے, پورے 900 برس پہلے. تو 900 برس پہلے کا مسلمان آن دی ایوریج آج کے مسلمان سے کتنا بہتر ہوگا, اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. انفرادی نیکی کا وقت وہاں کبھی نہیں ہوگی. کتنے صوفیاء ہوں گے, کتنے علماء ہوں گے, کتنے فقہا ہوں گے, کتنے مدارس ہوں گے. پھر جو کچھ ہوا ہے ہلاکو کے ہاتھوں, کہ آخری خلیفہ مستعصم للہ اس کو ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے جو ہے رون دیا گیا. اور مسیح کہا تھا کس میں؟ صادق میں, آسما را حق ود ذر خوب بارت برزنی بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ چیزیں ذہن میں رکھیے, یہ ہے وہ عذاب کی قسم. پہلی بات, ہمارا مادہ پرستانہ نقطۂ نظر نہیں ہے بلکہ ایمانی نقطۂ نظر ہے. نمبر دو, جو بھی تکالیف اور مصائب آتی ہیں انفرادی, اس میں کئی قسمیں ہیں ان کی. اجتماعی وہ لازماً قضا ہے, عذاب ہے اللہ کا. نمبر تین, عذاب جو دنیا میں آتا رہا ہے کلی استیصال, وہ صرف ان قوموں پر جن کی طرف رسول بھیج کر اور ان پر آخری حجت قائم کر دی گئی. یہود پر وہ آخری حجت حضرت مسیح کے ذریعے ہو چکی ہے. اب صرف یہ کہ ججمنٹ جو ہے وہ ڈیفرڈ ہے, ذرا فیصلہ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس پہ ڈیلے ہو رہی ہے, باقی فیصلہ تو ہو چکا ہے. محبوب علیہ بولے بکالے ہیں ذلت و المسکنت و باہو جو مدد مل اللہ. باقی جو مسلمان امتیں ہوتی ہیں, بگڑی ہوئی مسلمان امتیں, ان پہ عذاب یا تو ہوتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے, جگانے کے لیے, ہوش ملانے کے لیے. ولا نذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, یا جیسے سورہ روم میں فرمایا. اس موضوع پر میں انشاءاللہ جمعے کے خطاب میں اپنے جو خادی مارکیٹ کی مسجد نازم آباد نمبر 4 میں ہوگا انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا. اس میں صرف اب اشارہ کر رہا ہوں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے, بے چینی ہے, بدامنی ہے, اندیشے ہیں, خطرات ہیں, بس سبب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی تباہی کی. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال بعض گناہوں کا مزہ چکھائے. وہی بات جو سورہ شورا میں آئی تھی، وہ یافو ان کثیر، بہت سی چیزوں کو تو وہ فرماتا رہتا ہے. وہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئے. تو ایک تو یہ نوعیت ہے عذاب الہی کی، اور ایک نوعیت وہ بھی ہوتی ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، اگر پاکستان کے حالات میں تو انقلابی تبدیلی نہ آئی، انقلابی سے مراد کیا فنڈامنٹل چینج، اوپر کی لیپ پوٹ گئی. وہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ شعر جو میں نے حضرت اکبر الہ آبادی کا کوٹ کیا ہے دہنی مضامین میں، کہ مذہب کی لیپ پوٹ سے دبتی نہیں ہے عقل، بس عشق ہی مٹاتا ہے اس کی کڑید کو. یا جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. ایک انقلابی تحریک، ایک انقلابی جذبہ، ایک ایسا جذبہ کہ جو دوسرے جذبے کو تھام لے اور روک لے، جب تک وہ شکل نہ ہوگی اور کوئی فنڈامنٹل چینج یہاں نہیں آتی، فیصلہ کن طور پر ہمارا اسلام کی طرف رخ نہیں ہوتا، ہم اجتماعی سطح پر توبہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو میں شدید اندیشہ رکھتا ہوں اس کا کہ بالکل وہ حالات جو اسپین میں ہوئے تھے وہ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں، وہ ہوں گے اس 20ویں صدی کے آخری میں بر صغیر پاک و ہند میں، صرف پاکستان میں نہیں، میں لکھ چکا ہوں اس کو. حالات کے تیور پہچانیے، سندھ کی صورت حال کو سمجھیے، یہ جو نئی ایک صورت پیدا ہو گئی ہے پٹھان اور مہاجر کشمکش، اس کو دیکھیے. دو سال پہلے تک اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شکل بھی ہو سکتی ہے. تیزی کے ساتھ ہم کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے تباہی کے گڑھے سے گرتے چلے جا رہے ہیں. اب بات صرف وہ نہیں رہی کہ تم تمہارا شفا حفرت من النار، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، ہم تو اس میں گر رہے ہیں. یہ صورتحال جو ہے انتہائی خوفناک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، کاکم بدہن، اگر کہیں پاکستان کو کچھ ہو گیا، اس کی سالمیت پر کوئی آنچ آ گئی، تو ہندوستان کے مسلمانوں کا جو حشر ہوگا، میں اسے زیادہ تفصیل سے لکھنا نہیں چاہتا ان چیزوں کو، لیکن یہاں مجھے عرض کرنے میں کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان میں آج سے چند سال پہلے تک ہندو مت کا ریوائول نہیں ہوا تھا. کانگریس فی الواقع سیکولرزم کو چاہتی تھی کہ وہی وہاں کا آرڈر آف دی ڈے بنا رہے، یہ ان کا دل سے یہ رائے تھی. لیکن چند سال پہلے کی بات ہے کہ اندرا گاندھی نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر یہاں سیکولرزم کو اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں تو ویٹیج جس کو کہتے ہیں، فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ مسلمان کے ہاتھ میں آ گیا. ہندو ڈیوائڈیڈ ہے، جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا، مسلمان ڈیوائڈیڈ اور ہاتھ میں ترازو کس کے آ گئے، ہندو کے. اسی طریقے سے ہندوستان میں اسے یہ نظر آیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ الیکشن ہاری ہے تو مسلمان ووٹ کی وجہ سے ہاری ہے. اس کے بعد سے اس کی سوچ بدل گئی، اس نے سیکولرزم کو بالائے طاق رکھ کر ہندوازم اور ہندو مت کے حوالے سے بات کرنی شروع کی، اور اس کے بعد سے پورے انڈیا میں، خاص طور پر جنوب میں، مہاراشٹرا کے علاقے میں شیو سینا، خاص طور پر راجستھان کے علاقے میں ارتداد، اور مسلمانوں کے قبیلے جو ہے ان کو مرتد کرنے کی کوششیں بڑے پیمانے پر. ہندوستان میں اب وہ طوفان جو کبھی کسی وقت ابدالی میں آ کر روکا تھا، وہ طوفان پھر جنوبی ہند سے اٹھا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا جنوبی ہند میں بنگلور، کرناٹک، وہاں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، آج وہاں بھی وہ آگ پہنچ چکی. جنوبی ہند کا معاملہ جو اس اعتبار سے، جب میں پہلی مرتبہ انڈیا گیا تھا تو دو چیزیں اطمینان کی لے کر آیا تھا. پہلی چیز یہ کہ ہندو مسلم جو بھی وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے وہ صرف شمالی ہند میں ہے، جنوبی ہند میں نہیں ہے. مدراس کا مسلمان، بنگلور کا مسلمان، کیرالا کا مسلمان، امرت شہر سے. دوسرا یہ کہ شمالی ہند میں جس کو کاؤ بیلٹ کہتے ہیں انڈیا کی اصطلاح میں، اس میں جہاں ہندو مسلم فساد ہوتا ہے وہاں ہائی کاسٹ اور لو کاسٹ ہندوؤں کا تصادم بھی اسی پیمانے پر ہوتا ہے، ان کی بھی پوری پوری ہریجنوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ سامنے آئی، اور دوسرا یہ کہ ہندو مت کا کوئی ریوائول وہاں نہیں ہوا، اس لیے کہ ہندو مت کا ریوائول اگر ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی شامت لازمی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے، یہ 87 کی بات کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ جب گیا تھا، آج یہ 86 ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ بہت سا پانی بہ چکا ہے، حالات بہت بدل گئے. اس کے بعد اندرا گاندھی کالی دیوی اور کالی ماتا کے روپ میں آئی ہے ہندوؤں کے سامنے، اور اس کے لیے ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ سکھوں کے اس گولڈن ٹیمپل کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. اس نے یقیناً ایک ایک کی قربانی کی ہے، اس وقت وہاں کشت خون ہو رہا ہے، لیکن پورے جو ناردرن انڈیا کی کاؤ بیلٹ ہے
اس کے اندر ہندو مت کو اس نے سینکشن کر لیا ہے اور پورا جو ہندو ووٹ ہے اب سالڈلی بہائیں گے کانگریس. یہ چیزیں ہیں ان کو دیکھیے. ان حالات میں خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر پاکستان پر کوئی آنچ آ گئی تو پھر یہ تباہی صرف ہماری نہیں ہے بلکہ ان کا خون بھی ہماری گردن پر ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے تو قربانیاں دے کر ہمیں یہ خطہ لے کر دیا تھا. انہوں نے قربانیاں دی تحریک پاکستان اصلا جو ہے وہ مائنورٹی پرومسز کی تحریک. میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ وہ مضامین جو ہے چھپ چکے ہیں. اصل وہاں کی تھی میجورٹی پرومسز کی تحریک تھی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جاؤ وہاں جہاں جو تم نے بنوایا تھا یہاں آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے 40 برس میں کیا بنایا. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. وہ اصل پاکستان تو ہے ہی نہیں جو تھا. پاکستان دیٹ واز تاریخ کی ایک انتہائی شرمناک شکست کا قلم کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر آیا. اس اندرا گاندھی نے کہا اور دھڑلے سے کہا کہ وی ہیو ابلی جبر 1000 ایئرز ڈیفیٹ. یاد کیجیے تارا پاہی داستن گردار آئے تھی نہ رہا گاہے گاہے بات پائے کچھ ہے پاری نہ رہا. لیکن ہمارے شب و روز نہیں بدلے. ہمارے لیے وہ تنبیہ تھی. مغربی پاکستان کو بھی اللہ نے بچایا اس وقت نکسن کے دل کو جو پھیرا ہے اور ہاٹ لائن پر براہ راست کو سے جن کو جو اس نے فائنل الٹیمیٹم دیا ہے اور اس نے اندرا گاندھی کو حکم دیا اور اندرا گاندھی نے یونی لیٹرل سیز فائر کیا تب پاکستان بچا ہے. اللہ ہم کہاں تھے. ہمارے لینڈ ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے. کیماری میں ہمارے جہاز کو آتا ہٹ کر گئے تھے. ایئر فورس ہماری مقروض ہو چکی تھی. راجستھان سیکٹر اور سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا. صرف ایک سلیمان کی سیکٹر میں ہماری ٹاسک فورس جو ہے وہ انٹیکٹ تھی اور ہمارا مورال آسمان سے زمین پر نہیں پاتال میں جا چکا تھا اور ہندو کا مورال آسمان کی بات کر رہا تھا. اس کو کتنا اسلحہ ملا ہے ہمارا مشرقی پاکستان میں. 1 لاکھ ہمارے فوجی اس کے پاس تھے. تو وہ تو اگر یہ بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میرے اندازے میں 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار سے اللہ نے بچایا. وہ اسی لیے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ موقع ہے. لیکن میں اپنے سے ہر شخص کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے غریبان میں جھانکے کسی اور کو نہ دیکھیں. جو بالکل نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان سے تو میں کیا کہوں. وہ میری عمر کے لوگ ہیں, میرے آس پاس کے لوگ ہیں. وہ ذرا تجزیہ کرے اپنا کہ فال آف ڈھاکہ کے بعد ہمارے شب و روز میں کوئی فرق واقع ہوا. ہمارے کو رہن سہن کے انداز بدلے, ہماری ٹائم ایلوکیشن کچھ بدلی, ہمارے طور اتوار میں کوئی فرق آیا. ہم جو بھی اپنی قوتوں اور توانائیوں کو جن چیزوں پہ لگا رہے ہیں جن پر سوکھ میں ہم ہیں ان میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی معلوم ہو. بالکل آٹے میں نمک بھی نہیں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس اتنی بڑی تمدید سے کوئی سبق حاصل کیا. نتیجہ اب یہ ہے. اس کے لیے آپ لاکھ تجزیے کرتے رہیے. میں نے بھی کیے ہیں. باہر سے سمگلر آ گئے, ہندوستان کے ایجنٹ آ گئے, فلاں آ گئے, افغان تقریب کار آ گئے. یہ ساری چیزیں میں ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا اس لیے کہ میرے پاس ذریعہ معلومات نہیں ہے جس کی بنا پر لانسبی پہ لانو تقزیب. ہمارا معاملہ تو یہ کہ نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تجزیے کر سکتے ہیں. بلکہ میں لکھ چکا ہوں کہ اگر ہمارا گھر بگڑا ہوا ہو, ہمارے حالات خراب ہو تو دشمن کو تو دوش نہیں دیا جا سکتا. اس کی دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. وہ اپنے ملک اور اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ غداری کریں گے اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے. مجھے فارسی میں کہا گیا ہے کہ نیش اکرم نعت پے کینت اقتضائے طبیعت اسینت. اگر بچھو ڈنک مارتا ہے تو وہ کسی کینے کی وجہ سے نہیں, تو اس کی طبیعت کا اقتضا ہے, تقاضا ہے, اس کا ڈنک مارے گا. تو دشمن سے آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ فائدہ نہ اٹھائے. یہ آپ کی سادہ لوئی ہے, یہ آپ کی حماقت ہے. لیکن دشمن کو کب موقع ملتا ہے؟ جب ہمارے حالات خراب ہو, جب ہماری اپنی صورت حال بگڑی ہوئی, جب یہ بے اطمینانیاں ہوں, جب دلوں میں فاصلے بڑھ رہے ہوں, جب کشیدگیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہوں, تو پھر میں عرض کروں گا کہ دشمن احمق ہوگا اور اپنے ملک اور اپنی آئیڈیالوجی سے غداری کا مرتکب ہوگا اگر اسے فائدہ نہ اٹھائے. وہ تو بھرپور فائدہ اٹھائے, ان کا تو کام. یہ صورت حال جو ہے ہمارے لیے. اب اس میں ایک بات صرف اور کہتے میں دن آیات پر آؤں گا کہ اس میں اصل تبدیلی جب تک کہ اسلامی انقلاب کی طرف پیش رفت نہیں ہوتی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں. گورنر بدلنے, منسٹری بدل لیں، کوئی اور انتظام کر لیں، کوئی حفاظتی انتظامات آپ کر لیجیے آبادیوں میں، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ ایک نیا بیروت دنیا کے نقشے پر وجود میں آ جائے گا، اس کے ڈسٹرکٹس معلوم ہو جائیں گے، لیکن وہ باہمی بد اعتمادی جو پیدا ہو چکی ہے وہ تو ختم نہیں ہو. وہ تو کوئی نیا جذبہ ہی ہو تو اس سے زخم مندمل ہوتے ہیں. ابھی سید صاحب نے آپ کو آیات سنائی کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو ذرا اس زمانے کو جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اوس اور خلوت کی دشمنی عرب کے اندر روایتی پروردیل ضرب المثل، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے نبی، آپ اگر زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. آپ کے ہیں ادارے، اب کام کر رہے ہیں، کوئی مکان بنوا رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کوئی رفاہی کام کر رہا ہے، سب کرنے چاہیے، لیکن کیا یہ صورتحال کا علاج ہے؟ ٹھیک ہے زخموں کی برہم پٹی ہو جاتی ہے، لیکن زخموں کی برہم پٹی سے اجتماعی معاملے میں جو زخم دلوں میں پڑ چکے ہوتے ہیں اس کی برہم پٹی کون کرے گا؟ مکان بن جائیں گے، کھوکھے جن کے جل جائیں گے آپ کھوکھے بنا دیں گے، لیکن کیا آپ کے خیال میں اس سے صورتحال تو کچھ باتیں ہو جائیں گے؟ شوشا برابر فرق نہیں آئے گا جب تک کہ طوفان کے مانند، ایک سیلاب کے مانند اسلام کی طرف رجعت، اسلام کی طرف وجود، انفرادی اور اجتماعی توبہ کی ایک نہر اور اسلامی انقلاب کی ایک زبردست تحریک اگر نہیں اٹھتی تو یہ زخم کبھی بند نہیں ہوگا. تقسیم در تقسیم کا عمل جاری رہے گا. سندھ کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا، بلوچستان کی تقسیم کا مسئلہ اٹھ چکا ہے، تیمور شاہ جوگی زئی مطالبہ کر چکے ہیں کہ پٹھان بیلٹ علیحدہ کی جائے اور بلوچوں کو پرانی جو ریاستیں ہیں ان کی خاران اور قلات وغیرہ کو علیحدہ کیا جائے، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ تو مسلسل ایک عمل ہے تفریق کا، بلکنائزیشن اسی کو کہتے ہیں. 50 کے قریب ریاستیں قائم ہو چکی تھی اسپین کے اندر، جب عیسائیوں کے لیے ترنے والا بن گئے مسلمان، ایک ایک کر کے حرف کر لیا. بہت آسان کام ہوتا جب تک وہ ایک متحد ریاست تھی، کسی کا کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ اسپین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن جب وہ حصے بکھرے ہو جائے، یہی تو ہے ڈیوائڈ، ڈیوائڈ اینڈ کاؤنکر. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ جو تھا برطانیہ کا، اس کو ڈیوائڈ اینڈ کاؤنکر تقسیم کرو، پتہ کر لو. وہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے، دل تقسیم ہو چکے، اب اس کے بعد فزیکل سیپریشن جو ہے وہ تو پھر کوئی دن کی بات ہے. حالات اسی رخ پر بڑھے تو وہ انیویٹیبل ہے، وہ تو ہو کر رہے گا. میں نے الفاظ دیکھے ہیں ایک سندھی دانشور کے، مجھے مکہ مکرمہ میں انہیں بیٹھ کر حرم میں کہہ رہے ہیں الفاظ پر میں کانپ گیا، کیونکہ ان کے پاس یہاں کے بہت سے سندھی دانشور جو بھی جاتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے، ان کے ہاتھ ٹھہرتے ہیں، نشستیں رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت خون بہے گا. اصل کا کام جو یہاں ہو رہا ہے وہ تو پرانے اور نئے سندھی میں ہونا ہے، یہ وقتی بات ہے. جو اس کا رخ کسی اور طرح بڑی ہوشیاری کے ساتھ موڑ دیا گیا یا مل گیا، اصل تو وہاں. بہرحال میں یہ ساری باتیں تجرب کر رہا ہوں، تفصیلات وقتی طور پر کیا کرنا چاہیے میں لکھ چکا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں لکھ چکا ہوں کہ اس کا اصل حل اسلامی انقلاب. اسلامی انقلاب کیسے آتا ہے؟ لوگ کھڑے ہو، دو شرطیں پوری کریں. اولا انفرادی توبہ، بعض آئیں حرام خوریوں سے، بعض آئیں جو بھی زندگیوں کے اندر خلاف اسلام چیزیں لے آتے ہیں نکالے ہیں، توبہ کر. انا بدنا الیک، پروردگار تیری جناب میں توبہ رجوع کر رہے ہیں، اے اللہ جو بھی خطا ہو گئی ہے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. ایک تو انفرادی توبہ ہے، اور پھر اجتماعی توبہ کے لیے کمر کش ہے. کسی وقت وقت ہوا تو میں عرض کروں گا اجتماعی توبہ کا فینومینن کیا ہے، جمعے میں انشاءاللہ تعالی میں اس کو شامل کر لوں گا اپنے اس موضوع میں. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو شاید اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے نہ آئی ہو کہ توبہ کی شرائط انفرادی سطح پر کیا ہے اور توبہ کا پروسیس اجتماعی سطح پر کیا ہوتا ہے. اس میں صرف یہ سمجھیے کہ اگر اس انقلاب کے لیے، جس کا میں کئی سال تو ہو گئے اس ہال کے اندر، جس کے لیے آپ سے کہا ہے بارہا گزارش کی، دعوت دی ہے خدا کے لیے، سوچو سنجیدگی سے سوچو. آج پھر میں ان حالات کے حوالے سے بات میری نہیں ہے، میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، مجھے اس سے کہیں کوئی سیاسی مفاد حاصل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے. مجھے حق بات کہنی ہے، اللہ اس کی مجھے توفیق دیے رکھے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر اس اسلامی انقلاب کے لیے قبر نہ کسی تو یہ آپ کے محل نہیں رہیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ یہ محل جو بڑے سجائے ہیں آپ نے، مساکن ترضونھا، بڑا اس کو سجایا ہے، بنایا ہے، اس میں بڑے فنیشنگ ٹچز، آرکیٹیکچرل ڈیزائن، اس میں لوگ کہاں کہاں سے لا کر ڈیکوریشن پیسز آپ نے رکھے ہیں، اور بڑے آرام کے ساتھ اس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں رہی۔ اور میں تو جیسا چل کر رہا ہوں، نفرت یہاں پورے ہندوستان میں اسلام کا اور مسلمانوں کا جو حشر ہوگا، اس کا خون ہماری گردن پر ہوگا۔ اب اس پس منظر میں یہ آیات، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان آیات کا فیصلہ کب ہوا تھا؟ جبکہ میں ابھی 31 اکتوبر آیا تھا، نہ وہ سوراب گوٹ کی فائرنگ ہوئی تھی، نہ نومبر کی قیامت سگرا ہوئی تھی، اور نہ ہی دسمبر کی، یہ بلکہ اس کے مقابلے میں تو قیامت کبرا ہی سے کہیے، نہ یہ دسمبر کی قیامت کبرا آئی تھی، اس سے پہلے میں نے طے کیا ہوا تھا ان آیات کا درس۔ یہ گویا کہ ایک تبدیل میں چاہتا تھا پہلے سے، جیسے 4 سال پہلے میں نے صدر ضیاء الحق صاحب کے نام خط میں تبدیل کی تھی، وہ ریکارڈ پر رہے گی، کتنی وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی کہ خدا کے لیے ہوش میں آئیے، اس پولیٹیکل پروسیس کو روک کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ سوسائڈل ہے، انتہائی خطرناک ہے، اس کا رد عمل نہایت خوفناک ہوگا، نہ اسلام کی طرف جانا، نہ سیاست کو چلنے دینا، اس کی گاڑی کو آگے بڑھنے دینا۔ یہ چیز جو ہے اجتماعی سطح پر انتہائی خوفناک نتائج پیدا کرے گی۔ میں نے لکھا تھا، کھلم کھلا کہا تھا، الفاظ لکھے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ 1947 میں پاکستان کے نام سے دنیا کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت قائم ہوئی تھی، اس سے پہلے 1971 میں 2 لکھ کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کی صدر بلکنائزیشن، اس کے مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو نمازی اور پرہیزگار تھا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، 27 دسمبر 1982 کو میں نے وہ خط لکھا تھا، اور یہاں ایک کتاب موجود ہے جن کے ذریعے سے دستی ضیاء الحق صاحب کو پہنچایا تھا وہ خط۔ بعد میں جب ہمیں ڈاک سے بھیجا تو ریسیو بھی نہیں کیا گیا، ابھی ریسیو کیا گیا، ہمارے پاس اکنالجمنٹ ڈیو کی جو رسید آئی ہے اس کے اوپر کسی کے دستخط نہیں، رسید واپس آ گئی، نو سگنیچر۔ میں نے نصاب میں شائع کر دیا تاکہ ریکارڈ پڑتے رہے، وہ آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہرحال اس وقت بھی میں نے تنبیہ کی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے جاگیے، اور اس میں ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے جو یہاں آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، قرآن کے حوالے سے انہیں تذکیر ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جائے اور پھر بھی اس سے اعراض کرے، ایسے مجرم سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ تو یہ در حقیقت میں آج وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں، وہ پھر جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہوش میں آئیے۔ اب نوٹ کیجئے، ان آیات کو جب آپ پڑھیں گے محسوس ہوگا جیسے آج کے لیے نازل ہوئی ہے، جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا حضور کے انتقال پر، جب حضرت ابوبکر نے وہ آیات تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی، وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ تو 8 سال پہلے کی نازل شدہ تھی، سینکڑوں مرتبہ حضرت عمر نے ان کو پڑھا ہوگا، لیکن اس وقت کے ساتھ جو اس کی مناسبت اور مطابقت ہوئی تو ایسے محسوس کیا انہوں جیسے ابھی نازل ہوئے۔ بالکل یہ معاملہ آپ محسوس کریں گے، اب تو وہ حالات آ چکے ہیں نا۔ وَابْتَغُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جن کے گھر اجڑے ہیں، کیا وہ ظالم تھے، وہ گناہگار تھے، کیا ان سے زیادہ بڑے گناہگار دندنا نہیں رہے؟ لیکن یہ کہ جب عذاب آتا ہے اجتماعی تو اس میں یہ کے ساتھ گھن پستا ہے، اور ابھی تو یہ آپ کو دکھایا گیا ہے صرف آپ کو جگانے کے لیے، پھر یہاں نہ متقی بچے گا اور نہ کوئی ایسا شخص کے جو اپنے لیے کتنے ہی قلعے بنا کر بیٹھ جائے، وہ یہ بچے گا، وہ عذاب جب آئے گا وہ آئے گا، آج ہمیں پڑھنے۔ لیکن اب صرف یہ اور جان لیجئے کہ یہ نازل کب ہوئی آیات، غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر سے انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاح وسلام کا جو پروسیس تھا وہ ایک نئے فیز میں داخل ہوا تھا، جس کو میں آپ کو معلوم ہے تعبیر کرتا رہا ہوں، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ اب مسلح تصادم میں ظاہر بات ہے جان کا براہ راست خطرہ ہوتا ہے، لہذا کچھ لوگوں کے دلوں میں اب کمزوری کی کچھ کیفیات پیدا ہونی شروع ہوئی۔ ان میں کون لوگ ہوں گے؟ اولاً تو وہ مدینے کے لوگ جنہوں نے اس سے پہلے کوئی بڑی آزمائش دیکھی نہیں، مہاجرین مکہ جو ہے وہ تو شدید ترین آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے، ان کے لیے تو یوں سمجھیے وہ تو جان ہتھیلی پر رکھے پھر رہے تھے، گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، وطن کو خیر باد کہہ چکے ہیں، ان کے لیے تو جان دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن مکے والوں کے لیے یہ نئی بات تھی، مدینے والوں کے لیے. اور دوسرے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان آیات میں خاص طور پر اشارہ ہے مکے کے حالات کی طرف، تو اس کا بھی امکان ہے کہ مکے کے بھی آخری زمانے میں جو لوگ ایمان لائے ہوں، ایمان لائے فوراً ہجرت کر کے مدینے آ گئے، شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہماری مصیبت ختم ہوئی، ہم گوشہ عافیت میں پہنچ گئے، اب تو آرام ہے، آسائش ہے، نہ یہاں ابو جہل ہے، نہ ولید بن مغیرہ ہے، نہ امیہ بن خلف ہے، نہ اکبر عقبہ بن ابی معیط ہے، کوئی بھی نہیں، وہ دشمنان دین، نہ ابو لہب ہے، وہ سب رہ گئے، اب عافیت ہوگی. وہ عافیت میں ابھی آنے نہیں پائے تھے کہ بطالبہ آ گیا، نکلو جان ہتھیلی پلک کر اللہ کی راہ میں. تو یہ سمجھ لیجیے پس منظر، کہ کچھ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ سورہ انفال کے شروع میں ذکر کیا گیا، جب حضور نے غزوہ بدر سے پہلے مشورہ لیا تھا کہ ہم قافلے کی طرف چلیں یا فوج کی طرف، لشکر کی طرف، تو کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ مصر تھے اس پر کہ قافلے کی طرف چلیے حضور، وہاں آسانی سے ہم ان پر قابو پا لیں گے، بال غنیمت بہت ہاتھ آئے گا، کچھ ہتھیار بھی مل جائیں گے، پھر لشکر سے نکلتے ہیں. یہ ذہن جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے، جس کو میں منتبہ کہاں کر رہا ہوں کہ آج ہم خواہش کرتے ہیں کہ اسلام آ جائے، چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، چاہتے ہیں کہ امن آ جائے، چین آ جائے، چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ ہو جائے، لیکن واسط سے بھائی چارہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو ظلم کو ختم کرنا پڑے گا، شکایتیں جو صحیح ہیں ان کا ازالہ کرنا پڑے گا، جو حقوق غصب کیے ہیں وہ واپس دینے ہوں گے. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو بات کہتے رہیے، لوگ مسکرائیں گے، ہنسیں گے، چلے جائیے اندرون سندھ، اسلام کا نام لیں گے آپ اور لوگ ہنسیں گے اور مسکرائیں گے اور شکریہ کس کریں گے. یہ صورت حال ہو چکی تو بات تو نہیں. اب ایک انقلاب ہی واحد حل ہے، لیکن انقلاب کے لیے کٹھن مرحلہ ہے. سب سے پہلے خود مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاتی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا،